मंगल 2 मार्च के सैरबीन के साथ शफीनक की जामई का सलाम। बीबीसी और गैलप पाकिस्तान का मुश्तरका सर्वे कहता है कि कराची का हर दूसरा खानदान किसी न किसी जुर्म का शिकार हुआ। जराइम के बारे में एक सनदकार बोला,
पुलिस हमारी पॉलिटिसाइज सिर्फ नहीं है, क्रिमिनलाइज भी। पुलिस की जो नॉलेज है क्रिमिनल एलिमेंट्स के बारे में वो नहीं है रेंजर्स के पास। तो ये दो इदारे जब तक काम नहीं करेंगे कोई कामयाबी नहीं हो सकती।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। बीबीसी और गैलप पाकिस्तान के इश्तराक से कराची में होने वाले एक सर्वे से पता चला है कि इस शहर में रहने वाला हर दूसरा खानदान किसी न किसी तरह के जुर्म का शिकार हो चुका है। तफसील अब्दुल्ला फारूकी से।
कराची के 18 टाउन्स में होने वाले सर्वे में मुख्तलिफ उम्र, तबके, कौमियत, लसानी ग्रोहों और पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से पूछा गया था कि क्या कभी उनके या उनके घर में रहने वाले किसी भी फर्द के साथ जुर्म की कोई वारदात हुई है। जिन जराइम की फेरिस्त इन अफराद के सामने रखी गई उनमें राहजनी या राह चलते मोबाइल फोन या पर्स वगैरह का छीना जाना, मोटरसाइकिल या गाड़ी का छीना जाना, डकैती, भत्ते की वसूली और अगवा वगैरह जैसे जराइम शामिल थे। कराची में रहने वाले 46% अफराद ने कहा कि वो या उनके घर का कोई ना कोई फर्द अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ है।
पाकिस्तान के शहर पिशावर में हुकाम के मुताबिक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार करने पर बड़ी तादाद में वालिदैन की गिरफ्तारियों के वारंट जारी किए गए हैं। गुज़श्ता माह के दौरान भी लगभग 500 वालिदैन को हिरासत में लिया गया। अज़ीज़ुल्लाह खान की रिपोर्ट।
हुकाम के मुताबिक इंसदाद पोलियो के रजाकारों की इतला पर जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 470 इनकारी वालदेन को हिरासत में लिया है, जबकि बड़ी तादाद में वालदेन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है, जिसमें 27 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे दिए जाने का हदफ रखा गया है।
पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे के तमाम अजला की इंतजामिया को अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि माजूर अफराद के लिए 3% नौकरियों के सरकारी कोटे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। यह ऐलान वजीर आला के मुशीर जईम कादरी ने लाहौर में एहतजाज के लिए जमा होने वाले नाबीना अफराद से मुलाकात के बाद किया।
तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया है कि विद इन 1 आवर तमाम बीसीओज को ये बात इंटीमेट कर दी जाएगी कि जो बैन है वो इनके इस कोटे की इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं है।
भारत के सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कल यानी मंगल को 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें और बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पुलिस के 27 आला अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। तफसील नुखबत मलिक से।
पुलिस के सरबराह का कहना है कि ये इकदाम बेहतर हुकूमती निज़ाम की जानिब एक कदम है। इन अफसरान में तमाम पुलिस स्टेशंस के सरबराहान के अलावा पुलिस के इंसदादे मनशियात के शोबे के इंचार्ज भी शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने गुज़श्ता बरस अपना ओहदा संभालने के बाद ऐसे पुलिस अफसरान की बरतरफी का ऐलान किया था जो किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। खाली होने वाले ओहदों के लिए नए पुलिस अफसरान का चुनाव भी कर लिया गया है।
अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में मशरक़ी यूक्रेन के हालात की काबिले तश्वीश मंजरकशी की है। ज़ीशान हैदर।
ये रिपोर्ट अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मुतालिक दफ्तर की जानिब से तैयार की गई है, जिसके मुताबिक मशरक़ी यूक्रेन में बगावत के बायस 6,000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। इदारे के मुताबिक शोरिश ज़दा इलाकों में इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि फायरबंदी के मुआहदे के बावजूद रूस से भारी हथियारों की तरसील का सिलसिला भी जारी है।
इराकी हुकाम का कहना है कि दौलत इस्लामिया से तिकरीत का कब्जा वापस लेने के लिए वहां बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस कार्रवाई में इराकी फौज, शिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले मिलिशिया गिरोह और लगभग 2,000 सुन्नी रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। इराकी वजीर आजम हैदर अल आबदी ने तिकरीत के फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा,
आज से हमने एक अहम फौजी मुहिम का आगाज किया है जिसका मकसद समारा, दौलिया, बलद, दोजेल, अल आलम, अल दूर और तकरीद के शहरियों को दौलत इस्लामिया के नरगे से आज़ादी दिलाना होगा। मैं तमाम कमांडरों से अपील करता हूँ कि वो इस लड़ाई में आम शहरियों का ख्याल रखें। हमारा हदफ शहरियों को दाइश यानी दौलत इस्लामिया की दहशतगर्दी और मुजालिम से आज़ाद करवाना है और हमें शहरियों के जानो माल की हिफाजत करनी है।
بنگلہ دیش میں حکام نے کہا ہے کہ آزاد خیال بلاگر اویجیت رائے کے قتل کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کو گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں نامعلوم افراد نے چاقو کے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی اور اسے آزادی اظہار پر حملہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کا وہی بڑا موضوع پہلے سنبھالیں جو کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا بھی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، کراچی میں رہنے والا ہر دوسرا خاندان کہا گیا کہ کسی نہ کسی طرح جرم کا شکار ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ بی بی سی اور گیلپ پاکستان نے مشترکہ طور پر کراچی میں ہونے والے ایک سروے کی کوشش کی۔ ہو گیا سروے، یہ انکشاف ہوا کہ کراچی شہر کی تقریباً نصف آبادی رہزنی، ڈکیتی، چوری یا اسی نوعیت کے کسی نہ کسی ناخوشگوار تجربے سے گزر چکی ہے۔ کراچی کے 18 ٹاؤنز میں ہونے والے اس سروے میں مختلف عمروں، طبقوں، قومیتوں اور لسانی گروہوں اور پیشے کے اعتبار سے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کبھی ان کے یا ان کے گھر میں رہنے والے کسی بھی فرد کے ساتھ جرم کی کوئی واردات پیش آئی۔ دیے گئے جوابات پر مبنی رپورٹ سنیے آصف فاروقی کی۔
بی بی سی اور گیلپ پاکستان کے سروے میں شامل افراد کے سامنے جن جرائم کی فہرست رکھی گئی تھی ان میں راہزنی یا راہ چلتے موبائل فون یا پرس وغیرہ کا چھینا جانا، موٹر سائیکل یا گاڑی کا چھینا جانا، ڈکیتی، بھتے کی وصولی اور اغوا جیسے جرائم شامل تھے۔ کراچی میں رہنے والے ہر دوسرے فرد نے کہا کہ وہ یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ان جرائم کا شکار ہو چکا ہے۔ سروے میں شامل ہر چار میں سے ایک فرد نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس جرم کا نشانہ بنا ہے۔ کراچی کے 18 ٹاؤنز میں سے اورنگی ٹاؤن وہ علاقہ تھا جہاں رہنے والوں کی اکثریت یعنی 10 میں سے 7 افراد نے کہا کہ وہ یا ان کے خاندان کا کوئی فرد اس نوعیت کے جرم کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ لیاری میں رہنے والی تقریباً نصف آبادی ذاتی طور پر جرائم کا شکار ہو چکی ہے۔ جرم کی شرح کے لحاظ سے نیو کراچی نسبتاً پرامن علاقے کے طور پر سامنے آیا ہے، جہاں ہر چوتھے شخص نے کہا کہ وہ یا ان کے خاندان کا کوئی فرد اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہو چکا ہے۔ کراچی میں موبائل فون کا چھینے جانا سب سے زیادہ پیش آنے والا جرم بن چکا ہے۔ کراچی میں رہنے والے ہر 10 میں سے 4 افراد ایسے ہیں جن کا فون کبھی نہ کبھی چھینا جا چکا ہے، اس کے بعد پرس چھینے اور پھر موٹر سائیکل چھیننے کا نمبر آتا ہے۔ موبائل فون چھیننے کی سب سے زیادہ وارداتیں بلدیہ ٹاؤن میں پیش آتی ہیں، جہاں رہنے والے خاندانوں میں سے نصف کسی رہزن کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی اپنے فون سے محروم ہو چکے ہیں۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ راہ چلتے وارداتیں کرنے والے افراد اس خاندان کے لوگوں کو زیادہ شکار بناتے ہیں جو رہن سہن سے امیر دکھائی دیں۔ سروے کے مطابق گجراتی بولنے والے افراد کے اسٹریٹ کرائمس کی وارداتوں کے شکار ہونے کے واقعات زیادہ ہیں۔ اسی طرح بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں پنجابی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کراچی میں رہنے والی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں راہ چلتے لوٹے جانے کی وارداتیں کم ہوتی ہیں۔ سروے بتاتا ہے کہ مردوں کے راہ چلتے لوٹے جانے کے امکانات عورتوں کی نسبت 2 گنا ہیں۔ اسی طرح عام تاثر کے برعکس مردوں کے پرس بھی عورتوں سے زیادہ تعداد میں چھینے جاتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں پرس چھینے کا تناسب 2 اور 10 کا ہے۔ عمومی تاثر کے برعکس جرائم کی بیشتر وارداتیں معمولی فرق کے ساتھ دن کے اوقات میں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی اندھیرا چھا جانے کے بعد۔ البتہ بعض وارداتیں ایسی ہیں جو دن کے وقت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ سروے میں شامل افراد میں سے بیشتر نے کہا کہ ان کی گاڑی دن کے وقت چھینی گئی تھی۔ اسی نوعیت کے سروے کے ذریعے باقی ملک سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار اس عمومی تاثر کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں کراچی میں باقی ملک کے شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ملک کے باقی شہروں کی نسبت کراچی میں موبائل فون چھینے جانے کے 2 گنا زیادہ واقعات پیش آتے ہیں. اسی طرح موٹر سائیکل بھی کراچی ہی میں سب سے زیادہ چھینے جاتے ہیں. لیکن بعض جرائم ایسے بھی ہیں جن میں ملک کے دیگر شہری کراچی سے آگے نکل چکے ہیں. مثلاً ڈکیتی ایسا جرم ہے جو کراچی کی نسبت باقی ملک میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اسی طرح خواتین سے راہ چلتے زیورات چھینے جانے کی وارداتیں بھی کراچی سے زیادہ ملک کے دیگر شہروں میں پیش آتی ہیں. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
آصف فاروقی کی اس رپورٹ کے بعد آئیے کراچی کے اس علاقے میں چلتے ہیں کہ جو پیسے کے اعتبار سے یا معیشت کے اعتبار سے پسماندہ صحیح، لیکن سیاسی طور پر خاصا بالغ اور بڑا متحرک ہے. نام ہے لیاری، لیکن اس کی شناخت اب ایک ایسے علاقے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے جہاں ہر دوسرا گھر جرائم سے متاثر ہے. لیکن ایسا ہے کیوں؟ بی بی سی اور گیلپ پاکستان کے سروے کا یہ اہم پہلو ریاض سہیل کے ریڈار پر ہے.
صبح کے 11 بجے ہیں، ایک تنگ گلی میں واقع گھر کا لکڑی کا دروازہ کھلتا ہے. ایک 18 سے 19 سال کا نوجوان سائیکل لے کر باہر نکلتا ہے. یہ لیاری ٹاؤن کے شاہ عبداللطیف بھٹائی روڈ کا منظر ہے. نوجوان عبد الرحمان گھر سے دکان تک کا جو فاصلہ 15 سے 20 منٹ میں طے کرتا تھا، اب اسے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سائیکلنگ ویسے تو صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے، لیکن عبد الرحمان کسی اور وجہ سے سائیکل چلاتا ہے. پچھلے دنوں وہ اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل سے محروم ہو چکا ہے.
تو مجھے ہاتھ، ایک نے ہاتھ دیا تو دوسرے نے دھڑکن رکھ دی. تو ہم نے بولا نہیں، میں بیگ نہیں دوں گا. پھر اس نے مجھے مارا اور میرے بیگ چھین کے لے کے گئے. جب میں بغداد تھانے میں FIR درج کروانے گیا تو میرے FIR درج نہیں تھی، مجھے پرچے کاٹ کے دے دی.
عبد الرحمان نے قسطوں پر یہ موٹر سائیکل لی تھی، جس کی ہر ماہ 3000 روپے قسط ادا کرتا ہے. بی بی سی اردو سروس اور گیلپ کے ایک مشترکہ سروے میں لیاری انفرادی لحاظ سے سب سے خطرناک علاقے کے طور پر سامنے آیا ہے، جہاں کی تقریباً نصف آبادی کبھی نہ کبھی لٹ چکی ہے. سروے میں شامل 43% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر جرم کی واردات ہو چکی ہے. لیاری کی ہر گلی میں لٹنے یا چھننے کی کہانیاں موجود ہیں، جو اکثر لوگ زبان پر لانے سے کتراتے ہیں. محمد حسن خوش نصیب ہیں، وہ موٹر سائیکل سے محروم ہونے سے بچ گئے تھے.
میں مطلب یہاں سے ڈیوٹی پہ جا رہا تھا آج ہی کے، میں یہ اپنے آنکھوں کے اسپتال کی طرف، تو مطلب میرے سے ڈکیٹ ٹکر گئے اور انہوں نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی. جیسے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی تو میں نے مطلب کیا کہ چابی کو پھینک دیا. تو انہوں نے اپنا میرا موبائل وغیرہ چھینا اور 3 جنے تھے نا تو گلی میں نکل گئے.
مزدوروں کی بستی لیاری ماضی میں ترقی پسند اور جمہوریت پسند خیالات کے باعث سندھ اور بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کا مرکز اور تربیت گاہ رہی. اب یہ جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ بن چکی ہے. کبھی پولیس مقابلوں تو کبھی گروہی تصادم میں ہلاکتوں کے واقعات ہفتے میں ایک بار پیش آ ہی جاتے ہیں. چاکیواڑا چوک پر ایک پولیس موبائل نظر آئی جس میں گولیاں آر پار تھیں، جبکہ شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا. اہلکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بکتر بند نما موبائل بلٹ پروف ہے. لیاری میں اسٹریٹ کرائم کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب عام سپاہی بھی جانتا ہے.
نوجوان نسل جو ہے بے روزگار ہے، لازمی ہے بھوک تو برداشت نہیں کرتے، نکل آتے ہیں باہر، کوئی موبائل چھین لیا، کوئی 100, 200, 500 ہزار تک چھین لیتے ہیں ایسے. مگر گشت کے دوران تو ایسا کوئی ٹکر جاتا پکڑ لیتے ہیں، اگر نہیں تو گلیوں میں بھاگ جاتے ہیں.
کراچی میں گزشتہ 1.5 سال سے جاری آپریشن کے بعد لیاری میں بھی رینجرز کی مستقل پوسٹیں قائم ہو چکی ہیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو حراست میں لینے کی شکایات بھی بڑھ گئی ہیں. ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو کا کہنا ہے کہ صورتحال میں کچھ قدر بہتری آئی ہے.
ہر آدمی کہیں نہ کہیں متاثر ہوا ہے. حالات اس طرح خراب تھے کہ کلنگ 13 ہوتی تھی اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ ساری چیزیں کم ہوئی ہیں. سیٹ کرائم بھی کم ہوا ہے، موٹر سائیکل کی سنیچنگ میں کمی آئی ہے، گاڑیوں کے تھیفٹ میں بھی کمی آئی ہے. جو موبائل ہے وہ بھی اگر پچھلے مہینے کا اس مہینے سے کمپیئر کریں گے تو کم ہوئی ہیں، 20 موبائل کم. اب اس کا ریزن یہ ہے کراچی میں اسلحہ بہت ہے.
جرائم پیشہ افراد اور پولیس کی آنکھ مچولی اور سیاسی رسا کشی نے لیاری کی اصل شناخت، ثقافت اور روایت کے چہرے کو بدل دیا ہے. عالمی فٹ بالروں کی بستی کے بچے اب میدانوں کے بجائے دکانوں میں ویڈیو گیمز کھیل کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں. شہر کے دوسرے علاقوں سے لوگ یہاں آنے سے احتیاط برتتے ہیں. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا کراچی بالکل اندھیر نگری چوپٹ رہا جائے. کہا جاتا ہے ایک پل کے ادھر والا کراچی ہے، ایک پل کے ادھر والا کراچی. ادھر والا کراچی وہ ہے جس کے پاؤں پہ چرنوں پہ سمندر آ لگتا ہے، اور ادھر والا کراچی وہ ہے جہاں پہ لق و دق پہلے صحرا جیسے میدان ہوتے تھے، لیکن اب سہراب گوٹ یا سریاب گوٹ جیسے علاقوں نے وہ صحرا ڈھانپ دیے ہیں. تو کراچی کے شمال میں واقع نیو کراچی نامی علاقے کے مکین اور دکاندار کہتے ہیں کہ شہر کے برعکس ان کے علاقے میں شرح جرائم کم ہے. بی بی سی اور گیلپ پاکستان کے مطابق علاقے کے صرف 28% خاندانوں کے ساتھ چوری چکاری، موبائل فون اور بیگ کی چھینا جھپٹی جیسے واقعات پیش آئے۔ ہماری ساتھی امبر شمسی نے نیو کراچی کی تاجر تنظیم کے نائب صدر سے اس سلسلے میں بات کی اور کم جرائم کا راز جاننا چاہا۔
میں اس وقت نیو کراچی کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نسبتاً محفوظ ہے۔ یہ جاننے کے لیے میں بات کروں گی یہاں کے ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر محمد عارف صاحب۔ یہاں کا علاقہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نسبتاً محفوظ ہے؟
مکس آبادی ہے، یہاں پر پیٹرولنگ کرتی ہے پولیس، دوسرے معاملات بھی بہت سارے ہیں جس کی وجہ سے جو پورا امن ایریا ہے، دوسرے علاقوں سے جیسے لیاری والے ایریا سے بھی یہاں دکاندار شفٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس، بتا خوری کم ہے یہاں پر، پولیس بھی تھوڑا بہت بلکہ بہت زیادہ کرتی ہے، پولیس کوآپریٹ بھی کرتی ہے، لیکن ایک رات میں یہاں تھوڑی بہت وارداتیں ہوتی ہے۔
اچھا، یہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شام کے وقت دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں،
لیٹ نائٹ میں وارداتیں ہوتی ہیں، لائٹ نہیں ہے، اصل میں اسٹریٹ لائٹ بند پڑی ہوئی ہے، اگر پولیس نائٹ میں پیٹرولنگ کرے تو پھر وہ وارداتیں کم ہوتی ہیں۔
کچھ دکاندار بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت لائٹیں لگائی ہیں، کچھ لوگ سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، کچھ اسلحہ رکھتے ہیں۔
دکانداروں نے اپنے مدد آپ کے تحت کچھ چندہ جمع کر کے سرچ لائٹ لگائی تاکہ لوگ روڈ پہ چل لیں ان کو بھی فائدہ ملے، دکانداروں کو اگر رات کو بیٹھنا پڑے ان کو بھی فائدہ مل جائے۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک واردات ہوئی تھی، دکاندار نے اس کو پکڑ لیا تھا، لوگوں نے مل کے اس کو مارا، پھر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب وہ ہے پبلک کر نہیں سکتی کیونکہ پبلک ڈری ہوئی ہے، پبلک اسلحہ نہیں رکھ سکتی، اس کو تو بیٹھ کے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ٹیکس دینے گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ جو ہے کچھ نہیں کر رہی۔
آپ کو حکومت سے کیا مطالبہ ہوگا، پولیس سے کیا مطالبہ ہوگا؟
حکومت سے کیا کریں گے، حکومت کو کہنا بیکار ہے، پولیس کو ہم نے ایک دو کمپلین کری، انہوں نے گشت بڑھایا لیکن وہ بھی کیا کرے، ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، ان کے 8 موبائل ہوتی ہیں جب 20 موبائل ہونے چاہیے، تو بےچارے وہ بھی کیا کریں گے پولیس والے۔ گورنمنٹ تو ویسے اس کو کہنا بیکار ہے، لیکن میں پھر بھی بول دیتا ہوں گورنمنٹ کو کچھ کرائم کے لیے کچھ کریں، یا تو نفری بڑھائیں، گاڑیاں ان کے پاس زیادہ دے تو پھر پیٹرولنگ کریں۔
ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، شہری بھی ہوتا ہے، لیکن دکاندار خاص کیسے متاثر ہوتے ہیں؟
کراچی معاشی ہب ہے، لوگوں کی نظر کراچی پہ ہے، یہ وارداتیں یہاں کے لوگ نہیں کرتے، باہر سے جو آئے ہوئے ہیں نا جرائم پیشہ لوگ وہی کرتے ہیں، اب کراچی والے کماتے ہیں، کراچی کی کمائی پہ ہر کوئی کی نظر ہے،
کراچی والے کماتے ہیں، کراچی والوں کی کمائی پہ ہر ایک کی نظر ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اور میں حکومت والوں کو کہوں گا کہ جو موبائل ہیں ان کو بڑھائیں تاکہ قانون کی پاسداری نگہبانی ہو سکے۔ امبر شمسی کی رپورٹ کے یہ خاصے مضبوط کردار تھے۔ تو آپ نے قانون کے محافظوں کی سنی، متاثرین کی بھی سنی، یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرین کی کیا رائے ہے، سابق میئر کیا کہتے ہیں، صنعت کار کیا کہتے ہیں، اور جو جن کو کہا جاتا نا جن کا بالائی مالا خاصا مضبوط ہے، یعنی دماغ تیز ہے، سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی رائے کیسی ہے۔ ان سب کو وسعت اللہ خان نے اپنی چوپال میں بٹھایا، بقیہ بات انہی کی زبانی۔
میرے ساتھ دو کراچی والے موجود ہیں، فہیم زمان صاحب کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں، ماحولیات، لینڈ مافیا، کراچی کی طالبانائزیشن، کراچی کا انتخابی جنگل اور شہری مسائل، یعنی کراچی ان کی ہتھیلی پہ ہے۔ ان کے برابر میں ہیں ناظم حاجی صاحب، کم از کم 45 سال سے صنعت کا گرم و سرد دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور بنیادی شہرت ان کی یہ ہے کہ سٹیزن پولیس لیزاں کمیٹی جو شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہیں اور آج بھی اس کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں۔ ناظم حاجی صاحب، آپ نے ابھی خلاصہ پڑھا اس رپورٹ کا، ایسا نہیں لگتا کہ علاقہ وائز جرائم سپیشلائزڈ ہو گئے ہیں؟
رپورٹ بنی بڑی ایکوریٹ ان دا سینس ہے کہ جہاں جہاں جس قسم کے لوگ، جس قسم کی ان کی موویبلٹی ہوتی ہے، اورنگی میں لوگ پیدل زیادہ چلتے ہوں گے، ان آسانی سے موبائل چھینے جاتے ہیں بنسبت اس کے دوسرے علاقوں میں، گڈاپ میں گاڑیوں کی چوری اس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے ایگزٹ روٹس آرام سے نکل جاتی گاڑیاں، تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ کرمنلز نے اپنا اپنا بڑا سوچ سمجھ کے جہاں ان کی سہولت ہوتی ہے اس حساب سے وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں،
اور وہ کارپوریٹ اور سائنٹیفک لائنوں پہ اب چلتے ہیں۔
بالکل، کرمنلز میں بڑی زبردست نیٹ ورکنگ ہو، اس میں کوئی مذہب یا ایتھنکسٹی کچھ نہیں ہوتا ہے۔
میرا خیال ہے ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے
کہ ہماری سول سوسائٹی میں یہ اگر یونٹی آ جائے تو ہم ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا، کراچی آپریشن فہیم زمان 1.5 برس سے جاری ہے، پولیس اور رینجرز کہتے ہیں کہ 950 کے لگ بھگ مجرم جو ہیں، ہارڈنڈ کرمنلز، وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کوئی ٹھوس اثرات آپ کو محسوس ہوئے بطور شہری؟
بہت ساری چیزوں پہ تو فرق پڑا ہے، مگر کیا وہ دیر پا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ انکاؤنٹرز بہت ہوئے ہیں، 2013 یا 2012 میں اگر 2600 لوگ سال میں وائلنس میں مرتے تھے تو 2014 میں وہ نمبر گھٹ کے کوئی 1700 کے قریب آ گیا، مگر اس سے پچھلے سالوں میں 100-150-125 لوگ انکاؤنٹرز کے اندر ہوتے تھے، اس دفعہ وہ نمبر بڑھ کے 700 کو پہنچ گیا۔
لیکن ان کا مجھے یا آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟
کسی نہ کسی سطح پہ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے، مگر یہ ایک لل ہے طوفان سے پہلے، کیونکہ وہ تمام گروہ جو چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے تھے یا مافیا کے تھے، جو مجھے میرا فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جا بجا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر اب تم پستول کے ساتھ بھی پکڑے گئے تو تم خود ذمہ دار ہوگے، تنظیم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پستول والا ختم ہو گیا ہے، 900 کرمنلز مارا جانا یا ادھر ادھر ہونا 2 کروڑ کے شہر میں، اور جہاں پر آپ کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے جہاں پہ جرم بے انتہا ہے، جہاں پہ بے روزگاری بے انتہا ہے، تعلیم نہیں ہے، جہاں پر دوسرے شہروں سے اور ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی دخل اندازی بے انتہا ہے، وہاں پر کراچی آپریشن سے آپ کو بہت دیر پا یا دور رس نتائج اگر توقع کر رہے ہیں، جب تک اس کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل چینج ہے وہ نہیں آتی، اس وقت تک
پولیٹیکل چینج کی آپ بات کریں ناظم حاجی صاحب، پولیٹیکل چینج جو محسوس ہو رہی ہے وہ ہے نیشنل ایکشن پلان۔ کراچی کا جو آپریشن ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟
بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ نیشنل ایکشن پلان میں 20 پوائنٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اس میں حیرت ہوتی ہے کہ پولیس کا کوئی ذکر ہی نہیں، مجھے کوئی بتا اور سمجھا سکے کہ یہ پولیس کے انوالومنٹ کے بغیر کیسے امپلیمنٹ یا ایکسیکیوٹ ہوگا۔ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بالکل ناکارا ہو چکا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کا مقصد ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ٹیررزم اگر آپ ایک پروونشل سبجیکٹ کے بیسس پہ اگر ڈیل کریں گے تو وہ کبھی ڈیل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ بہت انوالو ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہماری پولیس ہے، ہماری سندھ گورنمنٹ ان کی سینئر آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے تو ان کے دوسرے انٹرسٹ انوالو ہیں۔ ٹیررزم سیریسلی اس کو کمبیٹ کرنا ہے تو یہ دس شوڈ بی کلاسیفائڈ ایز اے فیڈرل سبجیکٹ، ایک فیڈرل ادارہ ہونا چاہیے جس مثال ایف آئی اے ہمارے، پھر باقی جو ہمارے پروونشل ادارے وہ ان کی سپورٹ کریں۔
اچھا میں بالکل ایک لے مین کا سوال کر رہا ہوں، عام آدمی کا، وہ کہتا ہے یہ جو چھوٹے موٹے کنگلے ونگلے جو ہیں آپ مار رہے ہیں، کاروائیاں ڈال رہے ہیں، کبھی آپ نے سنا پچھلے 1.5 سال میں کہ کراچی میں کوئی بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہو اور اسے چھوڑا نہ گیا ہو، ہاں یا نہ؟
میں بھی بالکل انڈورس کرتا ہوں۔
یہ جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے آپریشن کے نام کے، فائدہ کیا؟
دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ رینجرز آ کے سارا کام کرے گی، وہ نہیں، پاسبل نہیں۔ پولیس کی جو نالج ہے کرمنل ایلیمنٹس کے بارے میں وہ نہیں ہے رینجرز کے پاس، تو یہ دو ادارے جب تک ٹینڈم میں کام نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں پولیس ہماری پولیٹیسائز صرف نہیں ہے، کرمنلائز بھی ہے، تو آپ کرائم کو کمبیٹ کس طرح کریں گے؟
تو اب تو جنرل راحیل شریف تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پہ سے سیاسی اثرات ختم ہونے چاہیے، لیکن کر کوئی نہیں رہا، سب کہہ رہے ہیں۔
جنرل راحیل شریف صاحب کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا استحقاق بنتا ہے کہ وہ پولیس کے بارے میں بات کریں۔ مسئلہ یہ کہ آپ کے ہاں بہت ہی سیویئر فیلئر ہے گورننس کا، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اس کے اندر لوگوں کے مفادات ہیں، مافیاز آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ٹینکر مافیا کا ٹرانسپورٹ مافیا سے اور گینگ وارز، یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس شہر میں ہر آدمی سمجھتا ہے، آپ بات کر رہے ہیں فلانے ٹاؤن میں اتنے موبائل چھنتے ہیں، ادھر عورتوں سے پرس چھینے جاتے ہیں، اس شہر کا کوئی چپا بھی اس بات سے وہ نہیں ہے، چاہے ڈیفنس کلفٹن ہو، چاہے پی سی ایچ ایس ہو، نارتھ آباد ہو، کسی جگہ پہ نہتی عورت اگر کمزور چلتی ہوئی نظر آئے گی تو اللہ واسطے پہ اس کا پرس اور موبائل چھین کے بھاگ جائے گا۔ پولیسنگ جو ہے، انگریز ایک نظام چھوڑ کے گیا، تھانے کے اندر ایک ہر سپاہی کی ایک بیٹ ہوتی تھی، چار گلیوں میں بازار میں وہ دیکھتا تھا فہیم خان آئے، وسط اللہ گئے، ناظم حاجی آئے، ان کا چچا آیا، وہ نظر رکھتا تھا، پان کی دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، اس کو پتا ہوتا تھا۔ آج پولیس والے موبائل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے زمینی حقائق سے، یہ گورننس کا فیلئر ہے۔
ناظم حاجی صاحب، یہ فہیم زمان تو بہت ہی مایوس کن گفتگو کر رہے ہیں،
حالات تو خراب ہیں، سینسبلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے نا۔ ایک تو پولیٹیکل ول ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی، انفارچونیٹلی یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ جب وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر باقی لوگ بھی اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، چلتا رہے گا معاملہ۔ جنرل راحیل شریف جو کہتے ہیں ایکسٹرنل سیکیورٹی پہ کام چل رہا ہے تو ان کو انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی انٹرسٹ لینا ہوگا، کیونکہ دونوں لنکڈ ہیں، کیونکہ وہاں کا جو بلو بیک آ رہا ہے وہ ہمارے شہر میں آئے گا، اور پولیس اور یہ جو ہماری لا انفورسمنٹ کے ادارے آپس میں کوآرڈینیشن کے بغیر کام سکسیزفل نہیں ہوگا۔ اور یہ جب ہوگا کہ ہمارے جو پولیس کی اپوائنٹمنٹس ہیں میرٹ پہ ہوں، پولیس کا محکمہ صرف نہیں، سول سروس، انٹائر سول سروس ہماری ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پروموشن پرفارمنس بیس نہیں ہوتا،
پرفارمنس پہ بھی نہیں کرتے، سینیئرٹی پہ بھی نہیں کرتے، یہ تو سارا کا سارا اس کے اوپر ہے کہ میری خواہش، میری فائل کس نے کی، اب اس کو میں کس جگہ پہ لگاؤں۔ اس شہر کے اندر جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے جرم میں حصے دار ہیں،
یعنی بھائی چارہ ہے, مل بانٹ کے کھاتے ہیں سب, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جو آپ نے حالات بتائے اور جو سولوشن دیا, میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی.
نہیں نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیے میں اس صورتحال پہ سخت ناراض ہوں, سخت غصے میں ہوں, مگر مایوس نہیں ہوں. اس شہر کے لوگوں نے اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جب تک عوام الناس ان کو جوتے مارنا نہیں شروع کریں گی, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو جوتے مارنے کا بھی وقت نہیں آیا.
فہیم زمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, ناظم ماجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کنکلوژن میں دوں گا نہیں, ساری گفتگو آپ کے سامنے ہے اور آپ عاقل بالغ ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اسد اللہ خان اور ان کی شہر کے بڑوں سے بات چیت. یہ تھا کراچی کا موضوع, لیکن ابھی دیگر اہم موضوعات آنے کو ہیں. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نام نگار, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر ذیشان حیدر کے ساتھ.
کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کے سنسنی خیز اور دلچسپ میچوں سے بھرپور دو ہفتوں کے بعد آج آرام کا دن ہے اور آج کوئی بھی میچ نہیں کھیلا گیا. ان دو ہفتوں میں کئی ریکارڈز بنے, ٹوٹے اور برابر ہوئے, جن میں عالمی کپ کی تیز ترین مس سینچری, پہلی ڈبل سینچری اور تیز ترین 150 رنز جیسے ریکارڈز نمایاں رہے. پول اے اور پول بی سے جو ٹیمیں پہلی چار پوزیشنز پر موجود ہیں ان میں پول اے سے نیوزی لینڈ پہلی, سری لنکا دوسری, بنگلہ دیش تیسری اور آسٹریلیا چوتھی پوزیشن پر ہے. پول بی سے بھارت پہلی, جنوبی افریقہ دوسری, آئر لینڈ تیسری اور ویسٹ انڈیز چوتھے نمبر پر ہے, جبکہ پول اے سے انگلینڈ اور پول بی سے پاکستان چھٹی پوزیشن پر موجود ہیں. پاکستانی ٹیم نے عالمی کپ میں گزشتہ روز زمبابوے کو 20 رن سے شکست دے کر اپنی پہلی کامیابی تو حاصل کر لی, لیکن اب اسے اگلے مرحلے میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. نیوزی لینڈ میں موجود ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے بتایا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں دو میچ ہارنے کے بعد اپنے تیسرے میچ میں زمبابوے کو بمشکل ہرانے میں کامیاب ہو سکی ہے, لیکن کوارٹر فائنل ابھی اس کے لیے بہت دور ہے. بدھ کے روز اسے نیوزی لینڈ کے شہر نیپیئر میں متحدہ عرب امارات سے میچ کھیلنا ہے اور پھر اس کے اگلے دو میچز خاصے سخت ہیں, جن میں اس کا سامنا جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ سے ہوگا. اگر پاکستانی ٹیم اپنے اگلے تینوں میچ جیت لیتی ہے تو پھر وہ کسی دشواری کے بغیر کوارٹر فائنل میں پہنچ جائے گی, لیکن اگر وہ متحدہ عرب امارات سے جیتنے کے بعد جنوبی افریقہ سے ہار گئی تو پھر آئرلینڈ سے اس کا مقابلہ انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا.
فٹ بال کلب چیلسی نے لیگ کپ کے فائنل میں ٹوٹنہم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی ہے. چیلسی کی جانب سے جان ٹیری اور ڈیگو کوسٹا نے 1-1 گول کیا. جوز مورینو, جنہوں نے چیلسی کے مینیجر کے طور پر واپسی کی ہے, ان کی چیلسی کے لیے یہ پہلی ٹرافی ہے, جبکہ 2013 کے بعد یہ چیلسی کی بھی پہلی کامیابی ہے.
کھیلوں کا حوال آپ نے ذیشان حیدر سے سنا. بھارت کی جانب سے سیکرٹری خارجہ کل پاکستان آ رہے ہیں گپ شپ کرنے یا موسم کے حال احوال کا تبادلہ کرنے نہیں, بلکہ سنجیدہ معاملات پر مذاکرات کرنے کے لیے. تو کیا یہ مذاکرات ہوں گے؟ ہمارے ساتھی ہارون رشید کا تفصیلی تجزیہ آنے کو ہے, لیکن فی الوقت سربین کا نصف آیا ہے. یہاں پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج یہ ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
بی بی سی اور گیلپ پاکستان کے مشترکہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی نصف آبادی کسی نہ کسی طرح کے جرم کا شکار ہو چکی ہے. پشاور میں حکام نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کی ایک بڑی تعداد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. گزشتہ ماہ کے دوران بھی لگ بھگ 500 والدین کو حراست میں لیا گیا تھا. भारत के सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कल यानी मंगल को दो रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पुलिस के 27 आला अफसरान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इराकी फौज ने दौलत इस्लामिया से तिक्रीत का कब्जा वापस लेने के लिए वहां बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों की सुर्खियां आपने मासूमा मलिक से सुनी। आइए भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का जिक्र पहले करते हैं। वहां पे कुछ सियासी कलाबाजी सामने आई है, उसके बाद जिक्र रहेगा भारत के सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान आने का, जिसका पूरा तज़िया हारून रशीद ने किया है, वो आने को है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिंदू कौम पर जमात बीजेपी और मुकामी ग्रुप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनते ही अल्फाज की लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। कल जम्मू में हलफ बरदारी की तकरीब के बाद नए वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पुरअमन इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों की तारीफ की। इस पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कश्मीरी अलहदगी पसंदों ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है और मुफ्ती सईद ने भी अपने ख्याल की वजाहत की है। तफसील के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
ये बात तो तय है कि कश्मीर में सभी समाजी और सियासी हलके बीजेपी को इख्तदार से दूर रखना चाहते थे, लेकिन दो माह की तवील मुजाकरातकारी के बाद बीजेपी और पीडीपी ने इत्तेहादी हुकूमत कायम कर ली तो ये हुकूमत पहले ही अल्फाज के तनाजे में घिर गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हलफ बरदारी के फौरन बाद इस हुकूमत की एतबारियत बहाल करने के लिए कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता कुव्वतों के तआवुन के बगैर पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं थे।
हुर्रियत है और मिलिटेंट है, खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेट नहीं होता। उसमें मुझे लगता है पार के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। दैट्स माय हम्बल सबमिशन कि नहीं हो सकता था अगर वो कर लेते कुछ। आपको मालूम है कितना मामूली से एक्शन हो रहा था। दे ऑल्सो अलाउड दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू गो अहेड।
इस बयान पर इनके कोलिशन पार्टनर बीजेपी ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है और भारतीय पार्लियामेंट में भी हुक्मरान जमात बीजेपी को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। वजीर आला की पहली ही बात पर जब सियासी तनाजा खड़ा हो गया तो आज मुफ्ती सईद ने जम्मू में अपनी सफाई पेश की।
दूसरा प्रेस का ये मुझे है कि जो पॉजिटिव बातें वहाँ है वो नहीं करके इसको क्या मुफ्ती ने क्या कहा? मुफ्ती ने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को जो भारत के आईन में डेमोक्रेटिक राइट मिला है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एक ताकत मिली है, वोट की पर्ची को एक ताकत मिली है, रिकग्नाइज करके उन्होंने समझा इसमें कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो हो गई। एवरीथिंग
नवासी साला मुफ्ती सईद को सिर्फ बीजेपी की नाराजगी का ही सामना नहीं है, कश्मीर में भी अलहदगी पसंदों ने इनके बयान को इंतखाबी ड्रामेबाजी करार दिया है। सईद अली गिलानी की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में पाकिस्तान और मुसलह क़यादत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरे क्वार्टर्स को अपनी सफाई खुद पेश करनी होगी, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक एक कारकुन और रहनुमा इंतखाबात से दो माह कबल ही कैद किया गया था। इससे पहले यासीन मलिक ने भी पीडीपी को बीजेपी की खुफिया मनसूबाबंदी का हिस्सा करार दिया और दावा किया कि वो सभी हिंद नवाजों के खिलाफ अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि मुफ्ती सईद ने हलफ बरदारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इन्हें और इनके नायब वजीर आला निर्मल सिंह को यह हिदायत दी थी कि मुतनाजा पहलुओं पर वो जबान न खोलें और इन इशूज पर पार्टी के मुसलमा तर्जमान ही बात करेंगे। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
उधर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान पर आज भारतीय पार्लियामान में खूब जम के हंगामा हुआ। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ ने वज़ीर आज़म की जानिब से वजाहत का मुतालबा करते हुए लोकसभा से वॉकआउट किया। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मुफ्ती सईद के इस बयान से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती सईद के बयान और पार्लियामान में हंगामा आरई की तफसील के साथ दिल्ली से सुहेल हलीम।
मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और बीजेपी की इस नई दोस्ती के लिए पहला चैलेंज साबित हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क्यादत में अपोजिशन की जमातों ने जमकर हंगामा किया। उनका मुतालबा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुफ्ती सईद के इस बयान पर अपनी हुकूमत का मौकिफ वाज़ेह करें, क्योंकि खुद मुफ्ती सईद का कहना है कि ये बात उन्होंने वजीर आजम से भी कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे,
तो ये कहा है कि ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि पाकिस्तान हुर्रियत ये सभी लोगों लोग कोऑपरेट किए, इसी के वजह से सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ है और इसका क्रेडिट वो सबको मैं देता हूँ, उन्होंने कहा ऐसा, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी कहा हूँ उनका कहना।
लेकिन वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है और वफाकी हुकूमत खुद को मुफ्ती सईद के बयान से अलग करती है।
जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी की सहमत के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के नव नियुक्त मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा जो एक ओथ लेने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल खड़े किए हैं। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, मुझसे अलग करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में
उन्होंने ऑपोजिशन की इस मांग को भी मुस्तरद किया कि इस तनाजे पर नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए।
इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहां पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं।
लेकिन अपोजिशन के अरकान उनकी वजाहत से मुतमईन नहीं हुए और ऐवान से उठकर चले गए। हुकूमत को खुद अपनी इत्तेहादी जमात शिवसेना की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ा। शिवसेना के लीडर संजय रावत,
इतने साल से हम लड़ाई किससे कर रहे हैं, हमारी फौज हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, वहाँ की आम जनता हमारे कश्मीरी पंडित क्यों मर रहे हैं, ये बयान सुनने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनका व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता। अब वो राज्य के मुख्यमंत्री है और ये राज्य हिंदुस्तान के नक्शे पे है और हमारा अभिन्न अंग है, तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री इसी तरह से खुलेआम अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है तो संविधान के खिलाफ है, देश भावना के खिलाफ है।
तज्जिया निगारों का पहले से ही ख्याल था कि पीडीपी और बीजेपी की इस मखलूत हुकूमत को नजरियाती इख्तलाफात की वजह से सख्त चैलेंजों का सामना रहेगा, लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि मुफ्ती सईद हलफ उठाते ही अपनी हुकूमत को सख्त आजमाइश में डाल देंगे। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
भारत की जानिब से 7 माह पहले मुअत्तल किए जाने वाले सेक्रेटरी की सतह पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तो बाज़ाब्ता तौर पर अभी बहाल नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कल मंगल को इस्लामाबाद के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। क्या ये दौरा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज़ का सबब बन सकता है या दरअसल ये जामे मुज़ाकरात की बहाली ही है, उसी राह में एक और कदम है? समाज फरमाइए, हमारे साथी हारून रशीद का तज़िया।
पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात पर छाई मुसलसल नाउमीदी के तनाजुर में इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान कहता रहा है कि चूंकि मुज़ाकरात के रोकने का फ़ैसला भारत का था, लिहाजा इसकी बहाली की जानिब भी उसे ही पहल करनी चाहिए। सफारतकारी के बाज़ माहरीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी की वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को टेलीफोन कॉल को इसी तनाजुर में देखते हैं और कहते हैं कि इसे मुज़ाकरात की बहाली की जानिब पहला कदम यकीनन करार दिया जा सकता है। अलबत्ता भारतीय हुकूमत के मुताबिक ये दौरा सार्क ममालिक के राबतों का सिलसिला है। साबिक सीनियर सफारतकार नजमुद्दीन शेख का कहना है कि भारत भी ये कहता है कि वो इस दौरे में तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार है।
वो एतराफ़ नहीं करना चाह रहे कि डायलॉग को रिज्यूम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए ये भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान को सिग्नल भेजा जाए कि ये टॉक्स जो हैं वो सिर्फ सार्क के सिलसिले में नहीं होंगी लेकिन दूसरे जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उसके भी होगी।
पिशावर यूनिवर्सिटी के शोबाए बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर हुसैन सोहरवर्दी कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की ऊंच नीच को देखते हुए इस किस्म के दौरे हमेशा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं।
आवाम को ये तासुर मिलने लगता है कि मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, ये उम्मीद दिला देना भी बहुत सी चीजों में फर्क ले आती है। मसलन तजारती लिहाज से, करेंसी के लिहाज से लोगों का आना जाना जो अभी तक बंद हुआ होता है वो देखते हैं कि शायद बर्फ पिघल रही है तो आना जाना बढ़ जाता है। تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے یہ رابطے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بھلے مسئلے کا حل ہو یا نہ ہو, ہم پھر بھی اس میں مثبت چیزیں جو ہے وہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
پاکستان بھارت تعلقات کی بدقسمتی رہی ہے کہ رہنماؤں کے فیصلوں سے مذاکرات کئی کئی ماہ بلکہ برسوں کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں. گزشتہ برس اگست میں سیکرٹری سطح کے مذاکرات بھارت نے پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات پر ناراض ہو کر ملتوی کر دی تھی. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس دورے کے دوران بھارت سے تمام متنازع معاملات پر بات کرنا چاہے گا. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا اصرار ہے کہ دونوں ممالک میں جب بھی مذاکرات بحال ہوئے ہیں تو ان میں مسئلہ کشمیر, سیاچن, پانی, اعتماد سازی کے اقدامات, تجارت اور عوامی رابطے شامل رہے ہیں. تسنیم اسلم:
ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو دو دن کے بعد آرمی چیف پریس کانفرنس کر کے ان کو ان کی باتوں کو نگیٹ کر دیں. یہ ہمارے دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے. تو اٹس اے بٹ رچ کمنگ فرام دوز پیپل کہ پاکستان میں اگر آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے فارورڈ پوزیشنز کا تو یہ ایک میسج ہے. یہ میسج نہیں ہے, یہ ایک روٹین کا وزٹ ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں.
ممبئی حملوں کی تحقیقات میں سست روی کے بھارتی الزام کے بارے میں تسنیم کا کہنا تھا کہ مطالبات پاکستان کے بھی ہیں.
آپ یہ مت بھولیے کہ ممبئی سے 2 سال پہلے سمجھوتا ایکسپریس ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا. یہاں پہ تو ایک گروپ کی کچھ لوگ ہیں جن پہ سسپیشن بھی ہے, جن کے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں اور پروگرس بھی ہوئی ہے. ہمارے جو پروسیکیوشن کے لوگ تھے ان کو, لائرز کو ایکسس کب ملی, اور جو ایک ہی آئی وٹنس جس کو کہا جاتا تھا اس کے پھانسی لگنے کے بعد ان کو ایکسس ملی, تو نیچرلی کیس میں اس وجہ سے بہت سا ڈیلے ہوا. اسی کو آپ کمپیئر کریں سمجھوتا ٹیررسٹ اٹیک سے. انڈیا کی اپنی انویسٹیگیشنز کے مطابق جو لوگ رسپانسبل تھے اس میں ملٹری سرونگ ملٹری آفیسرز بھی تھے. اب اگر آپ دیکھیے کہ وہ چین آف انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو تو وہ بات کہاں تک جائے گی. وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ون پلینگ ڈاؤن دا انسیڈنٹ دیٹ انوالو دا لاس آف لائف آف پاکستانیز. ہمارے لوگوں کی جانے کیا کم قیمتی ہے کہ صرف ممبئی کی بات کی جائے, سمجھوتا کی بات نہیں کی جائے. اگر گریونسز ہیں دونوں سائڈس پہ ہیں, اگر کنسرنس ہیں دونوں سائڈس پہ ہیں.
پاکستان میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کی داخلی مجبوریاں کم شاید ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ اب رابطے بحال کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. پروفیسر حسین سہروردی کہتے ہیں کہ بھارت کی داخلی سیاست میں یہ رجحان 1947 سے چلا آ رہا ہے.
جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی ملک کے اندر کوئی معاملات کرنے ہوتی ہیں تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ جو پاکستان کے سر پھینک دیتے ہیں, یا پہلے ایک زمانے میں 60-70 تک تو وہ پھر چائنا بھی ہوتا تھا, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ باہر کے کسی ملک پر ڈال دے تو پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے اندر سے. تو وہ ایک زبردست قسم کا ایک ٹول ہوتا ہے اس سیاسی پارٹی کے پاس جو کہ اس وقت حکمرانی میں ہوتی ہے, اور وہ یہ چیز کیش کرنا چاہتی ہے, جو کہ بالکل منفی ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی پسند نہ کیا جاتا ہے اور نہ کیا جائے گا کبھی.
پاکستانی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ اگر مودی حکومت رابطے بحال کرنے پر آمادہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ اقتصادی ہے نہ کہ سیاسی. مودی حکومت پر اقتصادی ترقی کے لیے بہت دباؤ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی بظاہر اقتصادی لالچ اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کی اشد ضرورت کس حد تک واقعی حالات میں بہتری کا سبب بنتی ہے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
اسلام آباد میں ہی ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ممبئی کے حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں گرفتار ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف نیا مقدمہ درج کرنے سے پہلے عدالت کو آگاہ کریں. عدالت نے حکم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت پہ دیا ہے. عراقی فوج نے سابق صدر صدام حسین کے آبائی علاقے تکریت کا کنٹرول پھر سنبھالنے کے لیے دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائی کا آغاز کیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ حسین عسکری کی زبانی.
مقامی ذرائع ابلاغ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق عراقی فوج نے شہر پر حملہ کیا ہے اور اس کارروائی میں عراق کی فضائیہ کے جیٹ طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ شمالی صوبے صلاح الدین کے دارالحکومت تکریت میں ہونے والی کارروائی میں تقریباً 30,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں, جن میں 2,000 سنی, شیعہ اور کرد ملیشیا کے رضاکار بھی شامل ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی دستے تکریت شہر کے مرکز سے 10 کلومیٹر اندر تک پہنچ چکے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں عراق کے ایک فوجی افسر نے بتایا کہ فوج سمارا سے 45 کلومیٹر شمال کی جانب الدور نامی قصبے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے تقریر میں دولت اسلامیہ سے الگ ہونے کی صورت میں تمام سنی قبائل کو عام معافی کی پیشکش کی ہے اور اسے ان کے لیے آخری موقع قرار دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اتوار کی شب کہا تھا کہ فوجی دستے اور ملیشیا سمارا صوبے میں حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ عراق کے فوجی دستوں کی تقریر کی جانب پیش قدمی سے قبل صوبہ صلاح الدین کے فوجی رہنماؤں نے وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی۔ تقریر عراق کے دارالحکومت بغداد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس پر دولت اسلامیہ نے جون 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ العراقیہ ٹی وی نے ایک غیر مصدقہ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ تقریر کے بیرونی حصوں سے دولت اسلامیہ کو نکال دیا گیا ہے۔ تقریر عراق کے ان متعدد اور اہم سنی علاقوں میں سے ایک ہے جہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ قابض ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے حسین عسکری سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ ابھی آیا جاتی ہے، سنیے گا اس میں کیا انکشافات ہوئے ہیں۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
کیجیے گا یہ کہ اب باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے گا۔ جہنما تو اب بند ہو گیا نا، تو یہ اعلانات اپنی تصحیح کے ساتھ میرے خیال جمعرات سے شروع ہوں گے، تو اس دوران معذرت۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ مشرقی یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی نقصان جاری ہے، اور اب تک کم سے کم 6,000 افراد اسی تنازع کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ سرحدوں سے بھاری اسلحہ ہٹا لیا گیا ہے، جبکہ ان کے امریکی ہم منصب جان کیری کا کہنا ہے کہ خواتین، مرد اور بچے باغیوں کے مقبوضہ علاقوں میں قتل اور اغوا کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ پہ زور دیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے مشرقی یوکرین کی انتہائی تاریخ تصویر پیش کرتے ہوئے اپنی تازہ رپورٹ میں کم سے کم 6,000 افراد کی اس تنازع میں ہلاکت کے بارے میں بتایا ہے۔ ادارے کے معائنہ کاروں نے کہا ہے کہ فروری میں ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود روسی سرحد کی طرف سے مشرقی یوکرین میں بھاری ہتھیاروں کی ترسیل بڑی تعداد میں جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین کے سرحدی علاقوں سے بھاری ہتھیار واپس لائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یوکرینی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں معاشی بحالی کی ذمہ داری اٹھائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی بحالی جاری رکھی جائے۔ مسٹر لافروف نے کہا،
بین الاقوامی روابط ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کا منفی اثر ان لوگوں پر ہو رہا ہے جن کے بنیادی حقوق تیزی سے پامال ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پر امن اور تحفظ سے بھرپور فضا اور مستقل ترقی اقوام متحدہ کی حتمی ترجیحات میں ایک ہونی چاہیے، اور ان تمام امور کی آپس میں مطابقت ہونا بہت ضروری ہے۔
روسی وزیر خارجہ کا یہ بیان ان کے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ بات چیت کے بعد آیا ہے، جس میں مسٹر کیری نے اقوام متحدہ سے مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کے قبضے کے علاقے میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مسٹر کیری کا کہنا ہے،
حقائق کو
دیکھیے، اپنے آپ کو گمراہ مت ہونے دیجیے۔ کرائمیا اور مشرقی یوکرین کے باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں بچوں، خواتین اور مردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا ریپ کیا گیا ہے اور انہیں ان کے وجود، ان کے مذہب اور تشخیص کی بنا پر یہ سزائیں دی گئی ہیں، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب یہ انسانی حقوق کونسل پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے پر روشنی ڈالے اور ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو یہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔
دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نائب سیکرٹری جنرل آئیون سائمنوویک کا کہنا ہے کہ اس سال تشدد میں انتہا سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا،
ہماری پچھلی رپورٹ کے بعد سے اب تک لڑائی میں شدید تیزی آئی ہے، خاص طور پر جنوری اور فروری کے پہلے 15 دن میں تشدد اس قدر بڑھا ہے کہ اس کے باعث بین الاقوامی انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کے تباہ کن اثرات مقامی آبادی پر پڑ رہے ہیں۔
مسٹر سائمنوویک نے مزید کہا کہ اب تک 6,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عام لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نخبت ملک نے تیار کی تھی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں آج سے صحت کے اتحاد کی مہم شروع کی گئی ہے اور پہلے ہی دن پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے 450 سے زیادہ ایسے والدین کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے دینے سے انکار کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
حکام کے مطابق انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی اطلاع پر ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران 470 انکاری والدین کو حراست میں لیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں والدین کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے ترجمان نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر ریاض محسود نے 3 MPO کے تحت ان والدین کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے جو اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اس موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انسداد پولیو مہم کے رضاکار گھر گھر جا کر بچوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے قطرے دے رہے ہیں، لیکن پشاور کے بعض علاقوں میں کچھ والدین ایک عرصے سے انسداد پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پشاور میں ان انکاری والدین کی تعداد کچھ عرصے پہلے تک 20,000 سے 25,000 تک بتائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد حکام کا کہنا تھا کہ ان کی تعداد 14,000 تک پہنچ چکی تھی اور کہا تھا کہ اس میں مزید بھی کمی لائی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے لیے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ نے گزشتہ مہم کے دوران بتایا تھا کہ اب انکاری والدین کی تعداد بڑی حد تک کم ہو چکی ہے۔
جہاں پہ ریفیوزل ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سوشل موبلائزرز ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے ریونیو اسٹاف ہے ان کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ پروگرام بنتا ہے اور اس کے مطابق ریفیوزل کور ہوتے ہیں۔ پشاور میں ابھی ریفیوزل 30,000 سے کم ہو کے تقریباً 7-8,000 تک آ گئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں آج سے انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے، جس میں 27 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے دیے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ کچھ حساس علاقوں میں انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے دارالحکومت پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کے سبب پولیو سے حفاظت کی مہم کا 2را مرحلہ ملتوی کر دیا گیا ہے، کیوں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
خسرے سے بچوں کی ہلاکت سے متعلق پریس کانفرنس یونین کونسل برشور کے چیئرمین عبدالولی کاکڑ اور ضلع کونسل پشین کے 3 اراکین نے کی۔ انہوں نے کہا کہ فروری کے اوائل میں برشور کے مختلف علاقوں میں خسرے کی وبا پھیل گئی، جس سے بڑی تعداد میں بچے متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاج معالجے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں خسرے سے اب تک 15 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 8 مختلف علاقوں میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد کے بارے میں عبدالولی کاکڑ کا کہنا تھا۔
مندو یالوم میں جہاں برشور یونین کونسل میں واقع ہے، اس میں 2 بچے ابھی ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسرا جو ہے کلی بیدار میں، سوگ میں 2 بچے، جڑکچ میں 2 بچے، جلگا میں 1 بچہ، شاس غلجی میں 1 بچہ، کلی تور میں 4 بچے ہلاک ہوئے اور خائی مالکزی میں 1 بچہ ہلاک ہوئے۔
خیال رہے کہ 2 روز قبل جب ذرائع ابلاغ نے برشور میں خسرے سے 8 بچوں کی ہلاکت کی خبر دی تو محکمہ صحت ضلع پشین کے حکام کی جانب سے اس کی تردید کی گئی۔ ضلعی حکام کے موقف کے برعکس عبدالولی کاکڑ اور ضلع کونسل کے دیگر اراکین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک عدالتی تحقیقاتی ٹیم مقرر کرے تو وہ یہ بات ثابت کریں گے کہ وہاں بچوں کی کتنی بڑی تعداد خسرے سے متاثر ہوئی ہے۔
ہم محکمہ صحت کے اس غفلت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان اور چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک عدالتی انکوائری ٹیم مقرر کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔
دوسری جانب کوئٹہ شہر میں سیکورٹی کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ صحت کے حکام نے 17 یونین کونسلوں میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس 3 روزہ مہم کو آج سے شروع ہونا تھا۔ کوئٹہ میں محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے جس قدر سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت تھی وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث مہم ملتوی کرنی پڑی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
گلگت بلتستان کی پولیس کہتی ہے کہ گزشتہ جمعرات کو ڈسٹرکٹ جیل سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے چاروں قیدیوں کا تعلق نانگا پروت بیس کیمپ والے حملے کے مقدمے سے تھا۔ گلگت پولیس نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ فرار کی کوشش کرنے والے 2 قیدی نانگا پروت سے جبکہ 2 عام مقدمات میں ملوث تھے۔ تفصیل کے ساتھ حمیرہ کمل کی رپورٹ۔
3 روز قبل گلگت کی ڈسٹرکٹ جیل میں قید نانگا پربت حملہ کیس کے 10 میں سے 4 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں 1 قیدی ہلاک ہو گیا جبکہ 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم فرار ہونے والے 2 قیدی تاحال گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ گلگت کے علاقے میناور کے بعد جگلوٹ اور اس کے مضافات میں قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کا ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن کی سربراہی کرنے والے ایس ایس پی اسحاق حسین نے بی بی سی کو بتایا،
اس میں سے 1 مارا گیا اور 1 زخمی حالت میں ہے پولیس کے پاس۔ اس کے علاوہ جو باقی کے جو 6 بندے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، مختلف اس کے علاوہ ان کے وہ مختلف کیسز میں بھی انوالوڈ ہے، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اور یہ 1 تنظیم سے 1 سے زیادہ تنظیموں سے ان کی وابستگی ہے۔
ایس ایس پی اسحاق حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ گلگت کے ڈسٹرکٹ جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں کے خلاف پولیس کی تحقیقات مکمل ہو چکی تھی۔
ہماری انویسٹیگیشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی، ایک کورٹ کا اپنا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس میں تھے، کورٹ نے ان کو سزا دینی تھی تو، لیکن ابھی تک کہ کورٹ نے سزا نہیں دی تھی کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن ٹیم کا قوی امکان تھا کہ کورٹ ان کو سزا دے۔
ایس ایس پی اسحاق حسین مزید بتاتے ہیں کہ ان قیدیوں کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھجوائے جانے کا امکان تھا،
آرمی کورٹس میں ان کے جانے کا بڑا امکان تھا تو اس وجہ سے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ مطلب آج کل ہر جگہ پہ آرمی کورٹس اسٹیبلش ہو چکی ہے، جی بی میں بھی اسٹیبلش ہونے کے امکانات ہیں تو لوگوں کے اندر یہ ساری باتیں چمے گویا کرتی ہیں، ان کو لگا کہ شاید ہمارا کیس بھی ملٹری کورٹ میں بھیج دیں اور ہینگ آؤٹ کر لیں۔ ایک ہی آپشن تھا، یا کہ مطلب 50% چانس لے کے وہ فرار ہونے کی کوشش کر لے یا 100% چانس لے کے جیل کے اندر رہے، ہینگ آؤٹ کے لیے تیار رہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان قیدیوں کو چلاس جیل سے سیکیورٹی خدشات کے تحت ڈسٹرکٹ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مناور میں جمعے کی شب کیے جانے والے آپریشن کے دوران دونوں قیدی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ اس دوران ایک ایس ایچ او گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے۔ سنیچر کو پولیس نے جگلوٹ اور اس کے مضافات میں قیدیوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر سرچ آپریشن بھی کیا تھا۔ ایس ایس پی اسحاق حسین کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ جیل کے حکام سمیت 2 مشکوک افراد کو قیدیوں کی معاونت کے شعبے میں حراست میں لیا گیا ہے، تاہم مزید تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کا پتہ چلانے کے لیے سرچ آپریشن کے دوران کھوجی کتوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان کی پولیس کے سربراہ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان ملزمان کو لاک اپ میں رکھا ہی نہیں گیا تھا اور جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا وہاں کا تالا بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یاد رہے کہ 23 جون 2013 کو ضلع دیامیر کے صدر مقام چلاس کے قریب نانگا پربت کے بیس کیمپ میں موجود 10 غیر ملکی اور 1 پاکستانی سیاح کو گلگت اسکاؤٹس کی وردیوں میں ملبوس تقریباً 12 مسلح حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ حمیرہ کول، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو صاحب، یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جس کا آج خصوصی موضوع کراچی تھا۔ بی بی سی نے گیلپ پاکستان کی مدد سے جو سروے کرایا اس کے انکشافات آپ کے سامنے آئے۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جوناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آخر میں باری ہے حسب معمول خاص خاص خبروں کے خلاصے کی, اور آج یہ مورچہ سامان رکھا ہے محترمہ معصومہ ملک صاحبہ نے.
بی بی سی اور گیلپ پاکستان کے مشترکہ سروے کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی نصف آبادی جرم کی کسی نہ کسی واردات کا شکار ہو چکی ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں حکام نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کی ایک بڑی تعداد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. گزشتہ ماہ کے دوران بھی لگ بھگ 500 والدین کو حراست میں لیا گیا. بھارت کے سیکرٹری خارجہ سبرمنیم جے شنکر کل 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پولیس کے 27 اعلی افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. عراقی فوج نے تکریت میں دولت اسلامیہ کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کارروائی میں عراقی فوج, شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ملیشیا گروہ اور لگ بھگ 2000 سنی رضاکار حصہ لے رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.